آج دل چاہا کہ حدیث شریف کی کتاب معزز شیخ ابو العزت مولانا مفتی یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید اس میں سے کچھ پڑھا جائے, اس میں سے مذاکرہ کیا جائے. نصیحت و خیرخواہی کا بیان. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے, زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے, زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی. آج بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بیعت ہم نے تو بس وہ بیعت رضوان سنی ہے, اس کے آگے ہم تو جانتے ہی نہیں بیعت کو. ابھی چند روز پہلے ایک مجلس تھی, اس میں کچھ احباب جمع تھے تو وہ یہ بات چلی کہ ہم تو جانتے ہی نہیں بیعت, تو جب پوچھیں گے تو جانیں گے, جب ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا, ہے نا. جب بیٹھیں گے نہیں, پوچھیں گے نہیں, معلومات ہی نہیں کریں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا, اور پھر اپنے جہل کو علم سمجھتے رہیں گے. اگر آپ نے پہلے کوئی بات نہیں سنی اور اب آپ بات سنی تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کوئی وہ وجود میں نہیں تھی. کسی نے کسی دنیا کے کسی ملک کا نام پہلے نہیں سنا اور جو ہے ایک عرصہ گزرنے کے بعد سنا کہ بھائی یہ بھی ایک ملک ہے, تو یہ تو اس کا جہل ہے نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ملک دنیا میں نہیں تھا, تھا وہ تو پہلے سے, اب تمہارا جہل ہے کہ تمہیں نہیں پتا تھا. تو اسی طریقے سے اس بیعت کو جو ہے اگر ہمیں نہیں معلوم تو یہ ہمارا جہل ہے نا. بیعت تو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, دیکھیے جیسے اس میں ذکر آیا ہے نا. بیعت کی کئی قسمیں ہیں, بیعت خلافت, خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں, امام المسلمین اس کو بیعت خلافت کہتے ہیں. جہاد پہ جو بیعت ہوتے ہیں اس کو بیعت جہاد کہتے ہیں, اور جو ہے بیعت توبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت توبہ لی, جو مشائخ کے یہاں بیعت چلی آ رہی ہے یہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. وہ یہی بیعت ہے جو اس میں جس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ صحابہ سے اور صحابیات سے بھی بیعت لی, اس کا ذکر ہے. تو مختلف مواقع پہ بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرتے اس بات پہ, لاؤ ہاتھ بڑھا دیے اور بیعت کر لی. ایک صحابی سے بیعت لی کہ تم سوال نہیں کرو, مشہور واقعہ کہ آپ جو ہے جب اونٹ پہ سوار ہوتے تھے تو چھڑی گر گئی ہاتھ سے, اب جو ہے اس کے لیے اونٹ کو بٹھاتے تھے, اترتے تھے, وہ چھڑی اٹھاتے تھے, پھر اونٹ پہ سوار ہوتے تھے, پھر جو ہے اس کو کھڑا کرتے تھے, پھر چلتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت چھڑی اتنی سی چھڑی گر گئی تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں, اٹھا کے دے دیتے ہیں, آپ اتنی زحمت کی آپ نے. ہاں بھائی, تو نے کہا نہیں, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا, تو یہ جو میں اگر کسی سے کہوں گا کہ چھڑی اٹھا کے دے دو تو یہ بھی ایک سوال ہے, لہذا چونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہوئی ہے تو میں یہ سوال نہیں کر سکتا, چاہے مجھے کتنی اس کے لیے کلفت اٹھانا پڑے, تکلیف اٹھانا پڑے. تو دیکھیے اس بات پہ بیعت کی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سوال نہیں کروں گا, تو اللہ ہمیں سمجھ دے, ہے نا. بازے ہیں وہ کیا کیا جائے, فتنوں کا زمانہ ہے, بس جہاں بیعت کا لفظ آیا وہاں ایک دم جو ہے وہ کہتے ہیں جس کو الرجی ہو گئی, ہے نا, ایک دم سے وہ چونک جاتے ہیں. اور اس طرح کی وہ معلومات کرنی چاہیے, علم حاصل کرنی چاہیے, علماء سے پوچھنا چاہیے, ادھر ادھر نہ جائے بھائی, کسی صحیح عالم سے, مستند عالم سے پتہ کر لے تو صحیح بات پتہ چل جائے گی. تو اس میں کیا فرمایا کہ اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی. تشریح میں حضرت فرماتے ہیں نصیحت عربی زبان میں بڑا جامع لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں کسی مفرد لفظ سے کرنا مشکل ہے. اس کا مفہوم خلوص اور خیرخواہی کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے, یعنی جس کے ساتھ جو معاملہ ہو خلوص اور خیرخواہی پر مبنی ہو, اس میں کھوٹ اور ملاوٹ کا شائبہ نہ ہو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اس سے شرک کی نفی کرنا, اس کی صفات میں کجروی اختیار نہ کرنا, اس کو تمام صفات کمال و جلال کے ساتھ ماننا, اس کو تمام نقائص سے پاک اور منزہ سمجھنا, اس کی اطاعت و بندگی بجا لانا, اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا, کسی سے صرف اس کی خاطر محبت اور بغض رکھنا, اس کے فرماورداروں سے دوستی اور اس کے نافرمانوں سے دشمنی رکھنا, اس کے ساتھ کفر کرنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنا, اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا اور ان پر شکر بجا لانا, تمام امور میں اس سے اخلاص کا معاملہ کرنا, تمام اوصاف مذکورہ کی دعوت اور ترغیب دینا, اور تمام لوگوں سے ملاطفت کرنا. امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص و خیر خواہی کا معاملہ کرنا در حقیقت خود بندے کا اپنی ذات سے خیر خواہی کرنا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کسی خیر خواہ کی خیر خواہی سے غنی ہے. کتاب اللہ کے ساتھ خلوص و خیر خواہی کا مطلب یہ ہے اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا نازل فرمودہ کلام, مخلوق کا کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں, مخلوق میں کوئی اس کی مثل لانے پر قادر نہیں. قرآن کریم کی تعظیم کرنا, خوب اچھی طرح اس کی تلاوت کرنا, تلاوت کے وقت خشوع و خضوع اختیار کرنا, تلاوت میں حرف و الفاظ کو صحیح صحیح ادا کرنا, تحریف کرنے والوں کی غلط تعویلات اور طعنہ کرنے والوں کے طعن کا جواب دے کر قرآن کریم کی مدافعات کرنا, قرآن کے تمام مضامین پر ایمان رکھنا, اس کے احکام کو قبول کرنا, اس کے علوم و مثال کو سمجھنا, اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرنا, اس کے عجیب مضامین اور پہلوؤں پر غور کرنا, اس کے محکم پر عمل کرنا, اس کے متشابہ کو تسلیم کرنا, اس کے عموم و خصوص اور ناسخ و منسوخ کی تفتیش کرنا, اس کے علوم کا پھیلانا اور اس کی دعوت دینا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلوص پہ آ گیا. آگے کتاب اللہ کے ساتھ خلوص و خرقائی کی تفصیل آئی. اب آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص و خیر خواہی کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی تصدیق کی جائے, اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانوں کی جانب سے لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے و سنت کو زندہ کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلایا جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نشر و اشاعت کی جائے, اس پر کیے گئے اعتراضات کی نفی کی جائے, علوم شرعیہ کی تحصیل کو شعار بنایا جائے, ان میں تفقہ حاصل کیا جائے, ان کی دعوت و ترغیب دی جائے, ان کی تعظیم ان کی تعلیم و تعلم میں شفقت و لطف سے کام لیا جائے, ان کی عظمت و جلالت کو ملحوظ رکھا جائے, ان کی قرت کے وقت ان کا ادب بجا لایا جائے, اور بغیر علم کے ان میں گفتگو کرنے سے رکا جائے. علوم شرعیہ کے حاملین کا علم کی نسبت سے احترام کیا جائے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کو اپنایا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے, جو شخص آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر نقطہ چینی کرے اس سے کنارہ کشی کی جائے اور اس نوعیت کے دیگر امور. ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے حکام کی خیر خواہی یہ ہے کہ حق میں ان کی معاونت و اطاعت کی جائے, ان کو حق کا حکم کیا جائے, لطف و نرمی کے ساتھ ان کو تنبیہ اور یاد دہانی کرائی جائے. مسلمانوں کے جن حقوق سے وہ غافل ہوں یا ان کے علم میں نہ آئے ہوں ان امور کی ان کو اطلاع دی جائے, ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے اور لوگوں کے قلوب کو ان کی اطاعت کی طرف مائل کیا جائے. امام خطانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی خیرخواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے, ان کی قیادت میں جہاد کیا جائے, ان کے پاس صدقات جمع کرائے جائیں اور ان کی جانب سے ظلم و بے انصافی کا مظاہرہ ہو تب بھی ان کے مقابلے میں تلوار سونت کر نہ نکلا جائے, ان کی جھوٹی تعریفیں اور خوش آمدیں کر کے ان کا دماغ خراب نہ کیا جائے اور ان کے لیے صلاح و فلاح کی دعا کی جائے. خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام تقریر اس صورت میں ہے کہ جبکہ ائمۃ المسلمین سے خلفاء و حکام مراد لیے جائیں, یعنی معنی زیادہ مشہور ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ائمہ دین اور علماء دین مراد لیے جائیں. اس صورت میں ان کی خیرخواہی کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کی روایت کو قبول کیا جائے, احکام شرعیہ میں ان کی پیروی اور تقلید کی جائے اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. یہ ائمۃ المسلمین کی تفصیل بیان کی ہے جو حکمران خلفاء مسلمانوں کے جو ہے دینی اس کے شاعر کے امین ان کے لیے یہ کام بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر نماز ان کے پیچھے پڑے گا تو وہ دینی شاعر کے پابند ہوں گے تو پڑے گا نا بھائی. آگے فرماتے ہیں عام مسلمانوں کی خیر خواہ یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کے مسائلے میں ان کی رہنمائی کی جائے, ان کی ایذا رسانی سے بچا جائے, پس دین و دنیا کی جس چیز سے وہ ناواقف ہوں اس کی ان کو تعلیم دی جائے اور اس میں قول فعل کے ذریعے ان کی اعانت کی جائے, ان کے عیوب کی پردہ پوشی کی جائے, ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کیا جائے, ان سے نقصان دہ چیزوں کو دفع کیا جائے, ان کے منافع کی تحصیل میں کوشش کی جائے, نرمی اخلاص اور شفقت کے ساتھ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے, بڑوں کی عزت کی جائے, چھوٹوں پر شفقت کی جائے, عمدہ نصیحت کے ذریعے ان کی نگہداشت کی جائے, ان سے کینہ اور حسد نہ کیا جائے, ان کے لیے خیر کی انہی باتوں کو پسند کیا جائے جن کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے ان تمام چیزوں کو ناپسند کرے جن کو اپنے حق میں ناپسند کرتا ہے, ان کے مال و آبرو کی حفاظت کی جائے, خیر خواہی کی جو انواع اوپر بیان ہوئی ہیں ان کو ان کے اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور طاعت و عبادات میں ان کی ہمت افزائی کی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرا کر فرمایا کہ دین اخلاص و خیر خواہی کا نام ہے, دین اخلاص و خیر خواہی کا نام. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ تعالی کی, اس کی کتاب کی, مسلمانوں کے حکام کی اور عام مسلمانوں کی. صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس حدیث میں یہ الفاظ نقل کیے گئے, ترجمہ, میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی کہ سما و طاعت بجا لاؤں گا. کس کے روایت نقل ہو رہی ہے؟ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی کہ سما و طاعت بجا لاؤں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے ساتھ یہ الفاظ تلقین فرمائے کہ جس قدر میری استطاعت میں ہوگا. کیا سے فرمایا؟ انہوں نے فرمایا میں سما اطاعت بجا لاؤں گا. آپ میں ارشاد آگے الفاظ ثقیل فرمائے کہ جس قدر میری استطاعت میں ہوگا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اس روایت سے آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کا اظہار ہوتا ہے کہ بعض اوقات سما اطاعت بجا لانا آدمی کی حد استطاعت سے خارج ہوتا ہے. اگر یہ بیعت کر لیتے اب ان کی استطاعت سے خارج ہے تو کتنی مشکل ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیسی شفقت. سبحان اللہ. کیا آگے الفاظ جوڑ دیے کہ جس قدر میری استطاعت میں ہوگا. اس حدیث کے ذیل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ نقل کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا خرید کر لانے کا حکم فرمایا. وہ 300 میں ایک گھوڑا خرید کر لایا. اور گھوڑا فروخت کرنے والا بھی قیمت وصول کرنے کے لیے ساتھ آیا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو دیکھا تو مالک سے فرمایا کہ میاں تمہارا گھوڑا 300 کا نہیں, اس کے 400 لے لیتے ہو. اس نے کہا آپ کی خوشی. پھر فرمایا نہیں بلکہ گھوڑے کی قیمت 400 سے زیادہ ہے, کیا تم اس کے 500 لینا پسند کرو گے؟ مالک نے کہا آپ کی خوشی. اسی طرح ایک ایک 100 کا اضافہ کرتے رہے, بالآخر 800 میں گھوڑا خرید لیا. کسی نے عرض کیا کہ حضور خریدار تو چیز کی قیمت کم کرایا کرتا ہے, یا آپ نے الٹی بات کی کہ گھوڑے کی قیمت 300 سے 800 تک پہنچا دی. فرمایا میں نے آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, ہر مسلمان کی خیر خواہی کیا کروں گا. اگر یہ گھوڑا میرے پاس ہوتا تو 800 سے کم میں فروخت نہ کرتا. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس سے کم قیمت میں نہ لوں. یہ ہے بیعت. اس سے حضرات صحابہ کرام اجمعین کی جلالت و عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی کیسی تعمیل کرتے تھے, اور اس سلسلے میں اپنے دنیاوی مفادات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے تھے. جو بیعت ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتلایا کہ بھائی بیعت کا مطلب جو ہے نا بک جانا ہے, بیعت کا معنی بک جانا ہے نا. اب جو ہے بس جو جس چیز پر بیعت لے لی اب اس کو پورا کرنا. ہاں اب وہاں پر چوں چرا مت کرو, پہلے دیکھ لو اچھے سے, پہلے بیعت کرنے میں جلدی نہ کرو. جہاں دین سیکھنے کے لیے جاتے ہو جاتے رہو, بیعت مت کرو جلدی, دیکھو پرکھو اچھے سے, ہے نا, کہ بھائی یہاں شریعت ہے سنت ہے, کوئی اللہ کے نافرمانی کی تو تعلیم نہیں ہے, شرک کی تعلیم تو نہیں ہے خدا نخواستہ, ہے بدعت کی تعلیم تو نہیں ہے نا. اور پھر جب سب چیز اچھی سمجھ میں آیا کہ ہاں ٹھیک ہے, نفع بھی محسوس ہو رہا ہے, نفع کس چیز کا, مال بڑھ گیا, مقدمہ جیت گئے, نہیں یہ میں نفع نہیں, نفع اس چیز کا کہ دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگا اور آخرت کی فکر بڑھنے لگی, یہ نفع. تو بس پھر سمجھ لو کہ یہاں مجھے فائدہ ہے اور پھر وہاں پھر بیعت ہو جائے, بشرطے کہ انہیں کسی آگے بزرگ سے بھی اجازت ہو, مشائخ سلسلہ سے بھی سلسلہ ان تک پہنچا ہو, تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. بیعت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, مسنون طریقہ جو ہے وہ یہ ہے, سنت ہے بیعت, ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت ہونا سنت. عزم کرنا, ارادہ کرنا کہ میں آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا اور نیک زندگی گزاروں گا, اس کا نام بیعت. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مختلف مواقع پہ اس کی بیعت لی, جیسے ابھی ساری تفصیل آ رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ارادے میں बरकत हो जाती, एक तकवियत हो जाती, एक कहना चाहिए कि सरप्रस्ती मिल जाती, एक मदद मिल जाती। ऐसे तो हम तौबा करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से माफी मांगते रहते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, खता हो जाती है, अल्लाह माफ़ फरमा दे, इस्तग़फ़ार पढ़ लेते हैं। और एक है किसी को गवाह बना के कि आप के हाथ में मैंने बैत की, तौबा की, मैंने आइंदा नहीं करूंगा, फिर अगर गलती से हो जाएगा तो फिर तौबा करूंगा। इसलिए बैत की तजदीद भी करते रहना चाहिए। बैत कर ली, हमने देखा अपने बुजुर्गों के यहां के नए आदमी आए बैत होने के लिए, तो जितने पुराने हैं वो भी सारे दोबारा बैत हो गए, है ना, बैत हो रहे हैं कोई साथी तो बैठे हैं, तो भाई हमने भी हाथ रख, तो क्या हो गया, ये तजदीद बैत हो गई। आदमी से गलती होती रहती, कोताही होती रहती है, तो दोबारा हमने शेख के हाथ पे बैत कर ली कि अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह, तो एक और तकलीफ हो, बस मसनून बैत यही। और असल जो है वो इस्लाह लेना है। बाजे होते हैं जो कहते हैं वो एक दफा बैत हो गए, और बैत हो गए अब गायब हो गए, बस पूरी जिंदगी के लिए काफी हो गए। कहते हैं भाई हम तो वो उनसे बैत हो गए थे, वो इतने बड़े अल्लाह वाले, वो अल्लाह वाले इतने बड़े, बहुत बरकत की बात है भाई। लेकिन हमारा फायदा तो जब है कि जब हम उनसे सलाह लें, जब उनसे पूछे बातें, अपने कामों को उनकी मशावरत से करें, तो नफा है, तो सलाह है ना। जैसे ये हजरात थे, ये सहाबा कराम आफ से हर बात को पूछते थे, इतना सा खटका हुआ फौरन पहुंच गए कि मेरे दिल में ऐसा हुआ, मुझे ऐसी कैफियत हुई, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ऐसे किया, यह कहीं दिखावा तो नहीं हो गया, रियाकारी तो नहीं हो गई। मसलन मशहूर वाकया है कि एक साहबी नमाज पढ़ रहे थे, तो दूसरे साहबी आ गए, उन्होंने उनको नमाज पढ़ते हुए देख लिया, है ना, अब उनके दिल में खुशी आई, नमाज पढ़ते देखी। अब वो जब चले गए तो भागे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज पढ़ रहा था, तो इतने में ये फला आ गए, उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लिया, तो मुझे दिल में खुशी हुई कि इन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, अब ये रियाकारी तो नहीं हो गई, रियाकारी तो नहीं हो गई। तो आपने फरमाया कि नहीं, ये रियाकारी नहीं हुई है, ये तुम्हें दो इनामात मिले, एक तो इबादत का सवाब मिला तुम्हें, और दूसरे ये कि मखलूक में तुम्हारी इबादत का जिक्र हो गया कि उन्होंने तुम्हें अच्छी हालत में देखा, है ना, पहले से नियत तो नहीं की थी ना। तो ऐसे सहाबा को फिक्र होती थी और वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इन चीजों का इजहार करके पूछ लेते थे। हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु का तो वाक़ा मशहूर है, शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में लिखा कि आप जो है बैठे लेटे थे अपने घर में, अचानक ख्याल आया कि हम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं तो वहां तो कैफियत ही अलग होती है, एक कैफियत तारी होती है, आखरत सामने होती है, जन्नत का जिक्र आप सब फरमा रहे हैं, दोज़ख का जिक्र फरमा रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, दुनिया दिल से उचाट होता है, अल्लाह की याद ऐसी दिल में महसूस होती है उस वक्त। और जब घर आ जाते हैं तो बाल बच्चों में मसरूफ हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, सब कैफियत खत्म। ये तो मुनाफ़त हुई, ये तो मुनाफ़त हुई कि हुजूर के सामने कुछ और पीछे कुछ, अब ये ख्याल आ गया एक दूसरे, कहने लगे तो मुनाफ़त हो गई, अब बस इसी कैफियत में घर से निकल पड़े कि चले हुजूर से बताएंगे जाके अपनी इस कैफियत को, और जबान से कहते हुए भी जा रहे हैं कि हंजला तो मुनाफिक हो गया, इस कैफियत का इतना गलबा हो, अब अगर सिद्दीक ज़लाल मिल गए रास्ते में, हंजला तो मुनाफिक हो गया, अरे तौबा तौबा क्या हो गया भाई, यही कैफियत हजरत, हम जब हुजूर के पास होते हैं तो ये कैफियत होती है, घर में होते हैं तो ऐसे होते हैं, ये कैफियत की तब्दीली है, उधर कुछ इधर कुछ है। तो आपने फरमाया भाई ये तो हमें भी पेश आता है, अब सब पहुंचे, अब जाके हुजूर के सामने हाल पेश कर दिया। کے چرچٹا رکھ دیا سامنے کہ حضور یہ کیفیت ہے ہماری, یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے وہ کیفیت جو میرے پاس ہوتی ہے ہر وقت تمہیں یہ کیفیت رہنے لگے تو فرشتے تم سے بستروں میں مسافہ کرنے لگے, فرشتے تم سے بستروں میں مسافہ کرنے لگے. مقصد یہ تھا کہ مسلح پر تو کیفیت اور ہوتی ہے, بستر پر کہ جہاں تم صرف آرام کرتے ہو راحت لیتے ہو, فرشتوں کی یعنی اتنی وہ ہو کہنا چاہیے کہ ان اوقات میں بھی تم سے مسافر کرنے لگتے. لیکن حنزلہ بات یہ ہے گاہے 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 کہ یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت جو ہے بقدر ایمان اور بقدر اعمال نصیب ہوتی. ہمارے شیخ ابو الحضرت مولانا رسول جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کے یہ تالیف پڑھ کر سنا رہا ہوں, حضرت بار بار یہ فرماتے تھے, بہت اکثر سناتے تھے کہ بھائی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم جو ہے ساتویں آسمان میں پہنچے ہوئے, کبھی تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کا اتنا قرب محسوس ہوتا ہے یعنی کہ وہ عرش پہ پہنچے ہوئے, دل میں کیفیات ہیں, محبت سے دل منڈا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف طبیعت بہت راغب ہو رہی ہے, عشق و محبت محسوس ہوتی ہے اور اتنا قرب محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل اللہ کے قریب ہیں. اور کبھی کچھ بھی نہیں, لگتا زمینیں پڑے ہوئے. تو یہ جو ہے گاہے گاہے جو آپ سے فرما دیا تو یہ اسی کے بقدر آدمیوں کو نصیب ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے مرتبہ احسان کہ اس کو اللہ کا دھیان استعظار حاصل ہے, اور ایک ہے کیفیات, یہ گریہ ازاری کی کیفیات, عشق و محبت کی کیفیات. حضرت شیخ نے اس کو جو ہے جو آدمی پر ایک کسی وقت کیفیت طاری ہوتی ہے نا کہ آدمی کا قلب نرم ہو جاتا ہے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے, جیسے مثلا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, اب کیا ہوا ایک دم سے قلب پہ نرماہٹ آئی اللہ کا کلام سن کے پڑھ کے دیکھ کے اور اس پر ایک گریہ طاری ہو, یا ذکر کر رہے ہیں اب ذکر کے بعد ایک کیفیت طاری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا کوئی بیان سنا وہاں پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی, وہ دل میں ایسی بات گھسی کہ ایک دم کیفیت بدل گئی. یہی ہوتا ہے اثر جس کو کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نا. تو فرمایا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ تو اس کیفیت کی حفاظت کرو, یہ خاص لمحات ہیں, یہ اللہ تعالی کی عنایات کے خاص لمحات ہیں, اس کیفیت کی حفاظت کرو. اور حفاظت کیا ہے کہ اس کیفیات کو وصول کرو, اس وقت متوجہ نہ ہو, کہیں اور متوجہ نہ ہو, اور اس کو کیفیت کو وصول کرو. کوئی دوسرا آدمی بات چیت کر کے تمہاری اس کیفیت کو میں مخل نہ ہو جائے, نہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان ہوتا ہے, کیفیت اللہ تعالیٰ کی ایک مہمان ہوتی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آتی اور چلی جاتی, تو اس کو وصول کر لو. اور جب اللہ والے کسی کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں آنسو بہ رہے ہیں اس کے ذکر کرتے کرتے تلاوت کرتے کرتے یا کوئی اور ایسی, تو فرماتے ہیں کہ عشق کی گرم بازاری ہے, وہ فرماتے ہیں عشق کی گرم بازاری ہے, یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہے اسی قدر کو. تو اس پر عرض کر رہا ہوں کہ بیعت جب کر لی ہے نا, بیعت مسنون اس پہ ذکر ہو رہا تھا کہ اب جو ہے جب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے ہمیں نفع ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے, تو بیعت अब उसकी ताबेदारी है ना, अब वहां चूचरा नहीं करूं, पूछ पूछ कर चलो तो इंशाल्लाह क्या होगा कि फैज पूरा पूरा मिले। ये खाने पीने का काम बयान के दौरान में और इसमें ये बयान की नाकदरी है, अल्लाह के कलाम की नाकदरी है ना, इसको बिल्कुल मुनासिब नहीं ख्याल फरमाया हमारे बुजुर्गों ने। मशहूर वाकया है कालिमन इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का, के दर्श दे रहे थे और बार बार जो है एक झटका सा लगता था, बार बार झटका सा तकरीबन जितनी देर का दर्श था वो दर्श दिया, उसके बाद जो है दर्श के अख्तिताम पर कहा भाई जरा पीठ खोलो, तो वहां पर जब कपड़ा उठा के देखा गया तो जगह जगह पूरी पीठ जो है किसी कीड़े ने काट काट के सुर्ख कर दी, इतनी जगह काटा उसने कि सुर्ख हो गए, जगह जगह पूरा पीठ सुर्ख हो गया। हजरत आप इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे? कहा भाई मैं आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ रहा था, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की तशरीह कर रहा था, इसके अदब का तकाजा यह था कि मैं किसी और की तरफ मुतवज्जे ना हो। अदब वालों को मिलता है, कदर वालों को मिलता है, थोड़ा सा नफ्स को जब्त करना पड़ता है। हमारे शेख हजरत आरिफ बिल्ला शेख उल अजम मुजद्दिद ज़माना हजरत मौलाना मोहम्मद शाकिम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, आंख नहीं बंद करो, क्या फरमाते थे, आंख बंद नहीं करो, ठीक है, तुम आंख बंद करोगे तुम तो चौथे आसमान पे चले गए, मुझे तो यहीं रहना है अभी, मुझे तो अभी लोगों को अल्लाह की बात सुनानी है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आंख बंद करके चौथे आसमान पे ना चले जाऊं। और सामईन का कैसरात जो है वो पढ़ते हैं मुकर्रर, सामईन जितनी तवज्जो देते हैं उतनी बात आती, जैसी जैसा आप अकीदत लेके आएंगे, जैसी मोहब्बत लेके आएंगे, जैसी आपके दिल में कदरदानी होगी उतना आपको नफा होगा, नफे का मदार अपनी अकीदत पर है, अपनी मोहब्बत पर है, अपने अदब पर है। इसलिए कोई आता है वो प्याला भर के ले जाता है, कोई आता है वो आधा प्याला ले जाता है, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, कोई आता है वो वैसे ही चला जाता है। तो ये जो कुछ आदाब हैं जो मजलिस के हैं, दीनी मजालिस के कुछ आदाब हैं, ठीक है ना, उसका हम जितना ख्याल करेंगे उतना हमें नफा होगा। तो इस पर अर्ज किया कि अब बैत हो गए, अब वहां अपने आप को ताबेदारी करो, मान के चलो, पूछ के चलो, ठीक है ना, अब देख लिया परख लिया, अब मानने में खैर है, अब चूचरा मत करो, अपनी राय मत चलाओ, ठीक है ना, कि नहीं साहब वो ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं, अब पूरा बैत हो गए, कहना बिक गए, अब कोई हमारा अख्तियार नहीं, बिकी हुई चीज में कोई अख्तियार नहीं होता ना, हमने पैसे ले लिए, अब वो चीज जो हो गई उनकी हो गई, जिनसे खरीदी, अब वो चाहे जो चाहे करे उसको, फेंक दे चाहे जाया कर दे, उसकी मर्जी है, मिसाल के तौर पर। तो ऐसे जब बैत हो गए अब अख्तियार खत्म हो गया, अब शेख ने जो जिक्र बतलाया उसको करना, जो मामूल तजवीज किए उसको करना, जो तालीम दे रहा है उस पर अमल करना, जिस वक्त मजलिस में बुला रहा है कि इस वक्त भी मजलिस में आना है, इसमें ये मजलिस रखी गई है, ये मजलिस रखी गई है, वहां हाजिर होना, हाँ ये फिर इसके कुछ वो है, तो नफा होगा, आधा तीतर आधा बटेर नफा कामिल नहीं होगा। थोड़ी सी तफसील और सुन लीजिए, फिर बस आज की मजलिस खत्म, बात खत्म करते हैं, ये बहुत कीमती बातें हैं जो है, जो हम माशरे में रहते हैं, जिस माशरे में हमें मालूम ही नहीं कि भाई हमें लोगों के साथ मामलात कैसे करने चाहिए, हक क्या है वगैरह वगैरह, हम सिर्फ इबादात को दीन समझते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे दी, ہم سمجھتے ہیں ہم بس بہت ہم نے دین کر لی، حالانکہ دین پورا دین صرف عبادات نہیں، عبادات تو ایک جزو ہے، اخلاقیات، معاملات، لین دین، حقوق کی ادائیگی، یہ ہے دین. ہر وقت معاملہ، واسطہ، کمائی کے طریقے کیسے ہیں، ہم ملازم ہیں تو ہمارا مالک کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، اگر ہم سیٹھ ہیں تو ہمارا ملازمین کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، آس پڑوس کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، مسجد میں ہم جاتے آتے ہیں نوازیوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں حقوق کی ادائیگی میں ان کا یعنی حصہ ہے. حقوق کی ادائیگی یہ دین کا ایک بہت بڑا جزو ہے، تو اسی سے متعلق ہے یہ بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت و آبرو بھی، اس کا مال بھی، اس کا خون بھی. سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. ایک آدمی کے برا ہونے کو یہی کافی ہے کہ مسلمان کی تحقیر کرے. ایک مسلمان کی ایک آدمی کے برا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کی تحقیر کرے. اس حدیث شریف میں اہل اسلام کی اخوت اسلامی اور اس کے تقاضوں کو بیان فرمایا گیا ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ اسلامی اخوت کا ذکر ہے جو نسبی اخوت سے بھی زیادہ قوی اور پائیدار. قرآن کریم نے بھی اس اخوت ایمانی کو اپنے بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ترجمہ، اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. الحجرات، سورہ حجرات کی آیت. امام قرطبی رحمۃ اللہ اس آیت شریفہ کے ذیل میں لکھتے ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی نسب میں نہیں بلکہ دین اور حرمت میں. اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ دینی اخوت نسبی اخوت سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ نسبی اخوت دین کی مخالفت کے ساتھ منقطع ہو جاتی ہے، مگر دینی اخوت نسب کے اختلاف سے منقطع نہیں ہوتی. دینی اخوت نسب کے اختلاف سے منقطع نہیں ہوتی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی باہمی اخوت کو ذکر کر فرمانے کے بعد اس اخوت کے حقوق اور تقاضوں کو بیان فرمایا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیانت نہ کرے، نہ جان و مال میں، نہ عزت و آبرو میں. اس کے سامنے جھوٹ نہ بولے، اور کسی معاملے میں فریب، دھوکہ دہی اور غلط بیانی سے کام نہ لے. اس کا مسلمان بھائی اگر مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے. اس میں دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا بھی شامل ہے، اور فقر و فاقہ اور عسرت و تنگ دستی کے مقابلے میں مدد کرنا بھی داخل ہے. ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت بھی مسلمان کے ذمے ہے، نہ ان چیزوں میں خود دست درازی کرے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دے. ایک مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے، نہ اس سے حقارت آمیز سلوک کرے، نہ زبان سے کوئی حد تک آمیز بات کہے، اور نہ دل میں اس کو حقیر جانے، کیونکہ مسلمان بھائی کی تحقیر کرنا ایک ایسی برائی ہے کہ اس کے بعد آدمی کے برا ہونے کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس زمن میں قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. اس میں دو باتوں پر تنبیہ ہے، ایک یہ کہ تقوی کا محل قلب ہے، اور کسی مسلمان کی قلبی کیفیت کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں. اس لیے کسی مسلمان کو حقیر جاننے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. دوم یہ کہ جس شخص کے دل میں تقوی ہوگا، جو خوف خداوندی سے عبارت ہے، وہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ مسلمان کی تحقیر کرنا قلب کے خوف الہی سے عاری ہونے کی علامت ہے. اس مختصر سی تشریح کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث اسلامی معاشرت کے اہم ترین اصول و ہدایات پر مشتمل ہے، اور اگر مسلمان بھائی صرف اسی ایک حدیث پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لیں تو ان کی معاشرت جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. واللہ الموفق. کیسی پیاری باتیں اور کیسی قیمتی باتیں، کیسی اہم باتیں. آج لوگ یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ صاحب وہاں پر بڑا ایک دوسرے کا خیال ہے اور دوسرے کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، انہوں نے سب یہاں سے لیا. وہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. ابھی ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ سنا رہے تھے، ان کے ایک بیٹے آسٹریلیا میں ہیں، تو وہ جا رہے تھے آسٹریلیا، تو راستے میں ایک انگریز جو وہاں کا رہائشی تھا اس سے بات چیت ہو گئی. تو اس نے، وہ اردو میں بات کر رہا تھا، ان کو تعجب ہوا کہ آپ اردو میں کیسے بات کریں. کہا میں وہاں لاہور میں رہا ہوں کافی. انہوں نے کہا اچھا. پھر اس نے قرآن شریف کی کچھ باتیں شروع کر دی. پھر اس نے ان کو دعوت دی کہ آپ وہاں پہ آئیں تو آپ میرے پاس آئیے گا. تو یہ ایک روز ان کے پاس چلے گئے. وہاں جب گئے تو دیکھا اس کی الماریاں قرآن شریف کی تفاسیر سے بھری ہوئی اور وہ دینی کتابیں بھری ہوئی. بڑا تعجب ہوا. تو جب یہ کہنے لگا ہاں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. پھر جب انہوں نے ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ ہے، ان کا روحانی جو ہے دینی مقتدا ہے، جس کو وہ پادری کہتے ہیں یا پوپ کہتے ہیں. یہ تو پوپ ہے. اب اس نے پھر تفصیل خود بتائی کہ ہم نے، ہماری ایک وہ ہے کمیٹی کہہ لیں، اور ہم وہاں پر ہفتے میں ایک روز یا دو روز جمع ہوتے ہیں، اور ایک رکوع قرآن شریف کی کا کوئی ایک رکوع اسے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہمارے معمول میں شامل ہے. ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں، اس کی ساری جزیات تفصیلات کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ ساری چیزیں وہ لے رہے ہیں اور اس پر پھر جو ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ معاف کرے ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اس سے بڑی کوتاہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہم نے، بات وہی ہے کہ بس صرف کچھ عبادات کو سمجھتے ہیں کہ یہی بس دین ہے، اور وہ عبادات بھی ہم ڈھنگ سے نہیں کرتے. جو کرتے ہیں جیسا ہمیں معلوم ہے، تو اس لیے معاملات کی درستی کی نہیں ہے، اخلاقیات کی درستی کی نہیں ہے. اب یہاں آج جو چیزیں پڑھی گئی ہیں اس میں کیسی عجیب بات اندازہ لگائیے کہ یہ جو ایک بات ابھی پڑھی گئی، جس شخص کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو خوف خداوندی سے عبارت ہے، وہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھے گا. اس لیے کہ مسلمان کی تحقیر کرنا قلب کے خوف الہی سے عاری ہونے کی علامت ہے. یہاں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، تقویٰ کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، تقویٰ کا سند مل رہا ہے. کس بات پہ؟ کہ اگر وہ مسلمان کی اس کے دل میں تحقیر نہیں ہے تب ہے. اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کی اس کے دل میں تحقیر ہے اور یہ اس طرح کرتا ہے تو تقویٰ اس کے پاس نہیں ہے. اور اس حدیث کا آخری جز جو تحریر فرمایا، ایک آدمی کے برا ہونے کو یہی کافی ہے کہ مسلمان کی تحقیر کرے. ساری عبادات ساری نیکیاں سب کچھ ایک طرف ہیں، اس کے برا ہونے کے لیے اگرچہ یہ ساری چیزیں کر بھی رہا ہے تو اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی. آپ سب سے فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کی تحقیر کرے. آج ہمارے معاشرے میں ہم جانتے ہیں کسی کو کسی نام سے پکارتے ہیں، کسی کو کسی نام سے پکارتے ہیں، کسی کا کچھ وہ رکھا ہوا ہے، تحقیر ہے دل میں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے، مرنے سے پہلے یہ ساری برائیاں ہمارے اندر سے دور فرما دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم انت السلام کے السلام توارک یا ذل جلال والاکرام. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان کا سمیع القریب مجیب الدعوات. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعاذک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا بالله. آمین آمین آمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.